رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مدظ اللہ العالی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہی. میں نثار تیرے کلام پر اور ملیوں تو کس کو زبان ہی. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پا نان ہی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یا حمزہ یا حمزہ یا حمزہ یا حمزہ امیر طیبہ یا سید الشہداء شیئا للہ. یا امیر طیبہ شیئا للہ یا ام رسول اللہ شیئا للہ یا اما رسول اللہ شیئا للہ دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، یا اما رسول اللہ شیئا للہ، اور اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں، جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں، یا اما رسول اللہ شیئا للہ، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، اور آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آئے گا، آپ کے صدقے یہ احمد بھی مدینے آئے گا، حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں، حاضری کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، دافع جود و سخا آپ ہیں بس آپ ہیں، یا اما رسول اللہ شیئا للہ، پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد اہلِ صفا کے میر ہیں، یا غوث المدد رنج و الم کثیر ہیں، یا غوث المدد رنج و الم کثیر ہیں، یا غوث المدد ہم عاجز و اسیر ہیں، یا غوث المدد ہم عاجز و اسیر ہیں، یا غوث المدد تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، یا پیر دستگیر تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، یا پیر دستگیر ہم تجھ سے دستگیر ہیں، یا غوث المدد میرا ہم تجھ سے دستگیر ہیں، یا غوث المدد اور دل کی سنائے تر دل کی زبان میں دل کی سنا اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بیت نیر ہیں یا غوث المدد کہتے یہ بیت نیر ہیں یا غوث المدد رنجو علم کثیر ہیں یا غوث المدد میرا تم دستگیر ہو یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. اس کی لائٹ بند کریں. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر و عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام, ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود, ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ مبارک بزم بحمد اللہ تعالی حضور کاشف القربات فاعل الخیرات امیر طیبہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابا عمارہ حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عن سیدنا عبد المطلب کے شہزادے اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب چچا, اور جن کی شان و جلالت اور عظمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ والذی نفسی بیدہ, کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, انہ المکتوب عندہ فی السماء السابعہ. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ کہ ساتویں آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے شیر ہیں اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حمزہ تو سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سارے شہداء اور صالحین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن تمام شہداء کے سردار ہیں۔ مدینہ منورہ کی مقدس زمین میں اور جبل احد کے آغوش میں آپ کا مزار مقدسہ ہے جو مرجع خلائق ہیں۔ آپ کی شان، جلالت، عظمت، وقار سے کون مسلمان ہے جو واقف نہیں؟ آپ حضور سید عالم کے محبوب چچا اور عظمت و شان کے اندر اور درجۂ بزرگی کے اندر اپنا خاص مرتبہ، اپنی شجاعت میں، اپنی دیانت میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت میں، تقوی و طہارت کے اندر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے ساتھ خود کو وابستہ رکھنے کے اندر آپ کا ایک امتیازی وصف ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان و جلالت تو یہی ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے حضرات اہل بیت سے محبت کا پابند کیا ہے، اور حضرات اہل بیت سے محبت اور ان کے لیے احترام اپنے دلوں میں رکھنا اور زبانیں ان کے ذکر کے ساتھ ذاکر کرنا اور طبیعتوں کو ان کی محبت کے ساتھ آراستہ کرنا، یہ بھی الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے تمام اکابر نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے۔ اور قرآن کا بھی ارشاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ محبوب مکرم، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ ان کا رشتہ اللہ سے جوڑنے میں اور دین سے اور تخلیق کے اصل مقصد سے ان کو واقف کرانے میں آپ نے جو مشقت اور جو پریشانی اور جو ایک گراں قدر خدمت انجام دی ہے، آپ اس پر کوئی معاوضہ، کوئی ریوارڈ اور کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ الا المودۃ فی القربی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم احسان پر کچھ شکرانہ پیش کرے، تو قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربی، وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کے ساتھ محبت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ احب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، لحبی ایاہم، اس لیے کہ میں خود اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور میری خاطر میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ اور یقیناً یہ تو قاعدہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، اس محبوب کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ محب کے لیے، چاہنے والے کے لیے خود محبوب بن جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے آل، اپنے قبائل جو اہل ایمان ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے رشتے کو اپنے اوپر لازم رکھتا ہے، پابند رکھتا ہے، تو ان کی محبت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ لوگ اور پسندیدہ چیزوں اور پسندیدہ افراد سے وہ محبت کرے۔ اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے بھی ہیں اور حضور کے محبوب بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر تشریح کے طور پر عرض کر دی جاتی ہے، اہل بیت کا معنی آسانی انداز میں یہ ہے کہ گھر والے، جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں، جو ممبر ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، جو افراد خاندان کے ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس بات کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ، حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس اور ان کی تمام اولادیں اہل بیت کے اندر ہیں۔ اسی طرح سرکار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اور آپ کے برادر اکبر حضرت جعفر طیار اور آپ کے برادر اکبر حضرت سیدنا عقیل، یہ خود اور ان کی تمام اولادیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ دیگر اور ازواج سے تولد ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، وہ تمام اولادیں بھی اہل بیت کے اندر ہیں، اور پھر خاص طور پر جنہیں ہم پنجتن پاک قرار دیتے ہیں، حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدہ زہرا پاک، حضرت مولا امام حسن، امام حسین اور حضور کی نسبت کے ساتھ یہ پنجتن پاک بنتے ہیں، ورنہ یہ چاروں یہ اہل بیت کے اندر ایک خاص درجہ اور مقام رکھتے ہیں، اور اسی خصوصیت کے ساتھ امہات المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، ہماری ماں سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، یہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین یہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید الشہداء ہیں، وہ تو یقیناً حضرات اہل بیت کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے وہ کئی جہتوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو کسی ذات یا کسی جگہ پر ایسا رشتہ ایک شخصیت کے اندر جمع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ایک شخصیت جو بیک وقت اپنے عزیز کی بھائی بھی ہوں اور ان کے ماموں بھی ہو جائیں اور ان کے چچا بھی ہو جائیں، یہ تمام رشتے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یہ نسبت شاید کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ ان تینوں رشتے کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کہیں ذکر نہیں کیا گیا، اور ذکر بھی کیا گیا ہے تو وہ خال کہیں پر ہوگا۔ یہ خصوصیت حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ کا ذکر پاک، حضرت حمزہ کا ذکر تو خاص طور پر شوال کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک بڑی گھمسان کی جنگ، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، جو شوال 3 ہجری کے اندر منعقد ہوئی تھی، جس میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ اور یقیناً اہل محبت کے یہاں یوں تو سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کے ہر دن حضرات صحابہ اور اہل بیت کا ذکر تواتر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک شوال کے مہینے میں اہل محبت کرتے ہیں، کیونکہ غزوہ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور اس میں حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت مصعب بن عمیر اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جان شہادت غزوہ احد کے اندر پیش کی ہے۔ لیکن اس وقت یہ فقیر حقیر سراپا پر تقصیر، یہ ناچیز اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، تو ہم نے گزشتہ نشست جو ہے وہ سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے حوالے سے ذکر کی تھی۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ، کیونکہ شہر رسول کے اندر جو ایک عظیم ہستی حضور کی امت کے اندر شیخین کریمین کے بعد جو یہاں پر آرام فرما ہے، وہ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آج میرا جی چاہ رہا تھا، دوست احباب نے بھی اصرار کیا کہ سیدنا حمزہ کا ذکر پاک کر کے ہم سعادت پائیں، اس لیے میں نے یہ آج کی نشست گویا کہ منعقد کی ہے، اور میں اس کے انعقاد پر میرے ساتھ جتنے ساتھی دوست احباب ہیں میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کا بہترین ثمر اور اجر انہیں دے کہ یہ مبارک ذکر کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اس مناقب کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور آپ تمام بہن بھائی، بزرگ بچے اس مبارک ذکر کے اندر جو سراسر مقبول ہے، اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ ذکر ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ اب اختصار کے ساتھ جہاں ہم نے غزوہ احد سے متعلق ایک چھوٹی سی بات کی ہے، آگے بات کو لے کر چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے کا، کیونکہ آپ حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے سیرت کے اندر کہ حضور سید عالم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عرب کے اندر سب سے عزت والا جو اللہ نے عزت عطا فرمائی وہ مدر کو عطا فرمائی ہے، بنو مدر جو اوپر درجے میں جا کر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ فرمایا عرب میں جو عزت ہے وہ بنو مدر کو ہے، اور بنو مدر میں جن کو عزت ہے وہ قریش ہیں، اور قریش میں جن کو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں جن کو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ بنو عبد المطلب ہیں، اور ان میں مجھے اعزاز ہے۔ تو گویا کہ حضور سید عالم تو اصل فضیلت کے مستحق ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرے قریب جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ بنو عبد المطلب ہے، یعنی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، سرکار کے دادا جان کی اولاد۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہونے کی وجہ سے آپ بنو مطلب کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو نسبی وجاہت کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مقام. آپ قریشی بھی ہیں, آپ بنو ہاشم بھی ہیں, آپ بنو مدر بھی ہیں, آپ آل ابراہیم اور آل اسماعیل بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ یہ آپ بنو عبد المطلب سے ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی ہیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے دادا جان ہیں, آپ کے احوال میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے سلسلے میں جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتے کو تلاش کیا, تو قریش کی ایک اونچی شاخ بنو زہرہ میں آپ تشریف لے گئے تھے, اور بنو زہرہ کے اندر آپ وہب اور اہیب کے گھر تشریف لے گئے, اور وہاں پر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اپنے شہزادے سیدنا عبداللہ کے لیے طلب کیا. اس معیار کو سیرت نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور سید عالم کی آمد اور بعثت, کیونکہ ہر نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے حوالے سے بشارت دی تھی, جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے 28 پارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی تھی, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, بنی اسرائیل کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک اجل القدر نبی آئیں گے, رسول آئیں گے, جن کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا. اور حضور سید عالم کے یہ ارشاد ہے کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے. تو عرب اور قریش کے اندر یہ بات تو مشہور تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. یہود کے واقعات کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں پاتے تھے اور وہ اس کے تلاش میں بھی تھے. تو سیرت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یہ سود بود تھی کہ حضور سید عالم کی ولادت ہونے والی ہے, وہ شاید میری ہی پشت سے ہو, میرا ہی بیٹا ہو. لیکن پھر یہ بھی شبہ لاحق ہوا کہ جناب وہ میرے بیٹوں کی بیٹوں میں ہو, اس لیے آپ نے اپنی عمر شریف کے اس حصے کے اندر ایک نکاح خود بھی فرمایا. اور بڑے تعجب اور عجیب واقعہ ہے کہ جس وقت آپ حضرت سیدہ آمینہ کا رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے, تو سیدہ آمینہ کے چچا وہیب جو ہے, ان کو حمزہ کے ساتھ بھی لکھا گیا, واو کے ساتھ بھی لکھا گیا, اوہیب بھی لکھا ہوا ملتا ہمیں, حمزہ کے ساتھ اوہیب بھی لکھا ہوا ملتا ہے. تو ان کی جو دختر تھی, ان کی جو بیٹی تھی, حالہ بنت اوہیب ابن عبد مناف ابن زہرہ, تو آپ نے ان کا رشتہ اپنے لیے طلب کیا. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ باپ بیٹے کا نکاح ایک ہی محفل کے اندر ہوا ہے, یعنی حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان کا نکاح سیدہ آمینہ کے ساتھ ہوا جو وہب کی بیٹی ہے, اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حالہ بنت اوہیب کے ساتھ ہوا جو اوہیب کی بیٹی ہے. اب یہ دونوں نکاح ایک ہی نشست کے اندر ہوئے ہیں, یعنی آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو زہرہ ہے, بنو ہاشم بنو زہرہ ہیں, دونوں اوپر سے قریشی ہیں, دونوں اوپر سے بنو ندر, بنو کنانہ اور آل ابراہیم. لیکن بنو ہاشم اور بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے اندر ہی رشتہ ہو رہا ہے, اس سے آپ بنو زہرہ قبیلے کی عظمت کا انتخاب اور ان کی عظمت کو محترم ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس قبیلے کو ذریعہ بنایا اور جس قبیلے کو اللہ رب العالمین نے حضور کی ولادت کا سبب بنایا وہ بنو ہاشم نہیں تھا, وہ بنو زہرہ تھا. یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے حضرت عبداللہ بنو ہاشم میں تو ہے لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے, تو آپ بنو حضرت سیدہ آمینہ جو ہے وہ بنو ہاشم سے نہیں ہے, وہ بنو زہرہ سے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں حضور کی ولادت کے لیے بنو زہرہ کا سہارا لیا گیا ہے, بنو زہرہ کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے, وہیں پر حضرت حمزہ کے لیے بھی بنو زہرہ کا یہ شرف آیا. اس لیے کہ جب یہ نکاح ایک ہی نشست کے اندر ہوا تو طبقات ابن سعد اور دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمینہ کے ذریعے سرکار دو عالم پیدا ہوئے ہیں, اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حالہ بنت اوہیب کے ذریعے حضرت حمزہ پیدا ہوا. تو گویا کہ اس رشتے کو اگر آپ دیکھیں تو قدرت کا بڑا خوبصورت انتخاب ہے. حضرت سیدہ آمینہ اور حالہ بنت اوہیب یہ آپس میں سگی چچزاد ہیں. اب آپ دیکھیے یہ سگے چچزاد ہیں, یعنی اوہیب بھائی ہیں وہب کے, وہب کی بیٹی ہیں آمینہ اور وہیب کی بیٹی ہے حالا. اب یہ دونوں چچزاد بہنیں ہیں اور ایک گئی ہیں سسر کے نکاح کے اندر اور ایک حضرت عبداللہ کے نکاح میں, تو گویا کہ اس رشتے سے حضرت حمزہ جو ہیں وہ سیدہ آمینہ پاک کے رشتے میں بھائی بن جاتے ہیں, اور اس رشتے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں قرار پاتے ہیں. اور ایک رشتہ اگر آپ دیکھیں گے تو چچا ہونے کا تو وہ ہے ہی, اس لیے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ سرکار دو عالم کے والد گرامی حضرت عبداللہ وہ بھی سیدنا عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضرت حمزہ بھی سیدنا عبد المطلب کے بیٹے ہیں, تو اس رشتے سے چچا یعنی ماموں بھی ہوئے اور چچا بھی ہوئے. اور تیسرا رشتہ بڑا زبردست علماء نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبیا, جن کو ہم سویبیا بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھار, سویبیا جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرمائے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلایا تھا, اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس خاتون نے دودھ پلایا اللہ رب العالمین نے سب کو ایمان عطا فرمایا. تو سیدہ آمینہ پاک ایمان کی کیا شان ہوں گی جن کے صدف اقدس اور جن کے بطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینہ رہے ہیں, اور پھر آپ کے خاندان کی وجاہت کیا ہوگی. تو سویبیا یعنی سویبیا جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, اور انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. اس رشتے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہو گئے. یعنی عجیب رشتہ ہے حضرت حمزہ کا نبی پاک کے ساتھ, ایک طرف آپ رضائی بھائی ہیں یعنی سگے بھائی بھی قرار پا رہے ہیں, ایک طرف سے ماموں قرار پا رہے ہیں اور ایک طرف سے چچا قرار پا رہے ہیں, اور تینوں رشتے آپ دیکھیے قدرت کا نکھار اور قدرت کا اس معاملے کو سجانا دیکھیے کہ یہ تینوں رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کے درمیان موجود ہے. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ طائف کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود رہے اور قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت دائی حلیمہ جن کو کہا جاتا ہے, انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, تو اسی قبیلے کے اندر وہ خواتین بھی موجود تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا. ان خواتین کو جب پتا چلا ہے کہ جناب یہ ان کا بھتیجا ہے تو وہ خواتین آئیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, تو گویا کہ دودھ پلانے کا یہ رشتہ وہاں سے بھی یعنی بنو سعد قبیلے سے بھی, ایک تو سویبیہ سویبیا کے رشتے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رضائی بھائی ہونے کا ہوتا ہے, اور ایک قبیلہ بنو سعد جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا, ان قبیلے کے جن خواتین نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا انہوں نے آ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا. تو گویا کہ یہ بڑا حسین انتخاب سیرت کا ہے جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر آ کر ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے, اور یہ شاید دوسرے سال لیا ہے, ایک قول یہ ہے کہ 5ویں سال لیا ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اعلان نبوت کے 6ٹے سال ایمان لائے. اکثر مورخین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے محترم ناظرین 6ٹے سال کو ترجیح دی. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے 6ٹے سال کو ترجیح دی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 6ٹے سال سرکار کے اعلان نبوت کے 6ٹے سال ایمان لائے, اور جس دن آپ نے ایمان لایا ہے اس کے 3 دن کے بعد فاروق اعظم دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں حضرت فاروق اعظم سے 3 دن پہلے تھے, سن 6 ہجری میں, جبکہ ایک ہجرت حبشہ کی طرف 5 ہجری کو 5 نبوی میں ہو چکی تھی, اور یہ 6 نبوی میں ایمان لائے. اعلان نبوت, ہجرت کا اطلاق تو 13 سال کے بعد ہوتا ہے, اعلان نبوت کے بعد سیرت اس کو یاد کرتے ہوئے 1 نبوی 2 نبوی, تو سرکار دو عالم کے اعلان نبوت کا جو 6ٹا سال تھا اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اور آپ کی قبولیت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل ملعون نے توہین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی. جب حضرت حمزہ لوٹ کر آئے تو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے توہین کی ہے اور ان کے ساتھ سخت کلامی کی ہے. حضرت حمزہ کو سرکار سے بڑی محبت تھی, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے, لیکن آپ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو حرم میں ہی پکڑ لیا, اور حرم میں پکڑ کر جو آپ کے پاس کمان تھی جو تیر چلانے کی, تو اس کو کھینچ کر اس کے سر پر مارا ابو جہل, اور اس کا سر پھاڑ دیا, اور اس کو کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا.
تو اس نے کہا کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں، تو تو ہمارے دین پر ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا میں تمہارے دین پر نہیں ہوں، میں محمد کے دین پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قول تو یہ، ایک قول یہ کہ جب لوٹ کر حضور کے پاس گئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا اور میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ تو جب بنتا جب آپ میری قول کی تصدیق کرتے. تو فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گواہی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہوں. حضرت حمزہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کو قبول کیا. ایک قول یہ ہے کہ آپ نے جو میں عرض کر رہا تھا، سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے طواف کے دوران جس وقت ابو جہل کو مارا تو اس نے پوچھا تمہارا ان سے کیا تعلق ہے دین کا، تو حضرت حمزہ نے اس کو پر یعنی اس کو دبانے کے لیے اور اس پر اپنا روب ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ میرا بھتیجا محمد جو دین والا ہے وہ میں دین والا ہوں. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ کے دل پر یہ گزر گیا کہ میں نے یہ کیا بات کر دی. آپ حرم خدا میں پہنچے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا میرے لیے آسانی فرما، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کے سینے کا بوجھ اتار دیا اور آپ کو اسلام کی سچی محبت اللہ نے عطا فرمایا. تو گویا کہ یہ دو سے تین واقعات آپ کے ایمان کے حوالے سے ملتے ہیں اور پھر حضرت حمزہ کی طرح رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مہم میں آپ شامل رہے. آپ کس قدر جلیل القدر تھے محترم ناظرین اور کتنے بڑے شان والے تھے، یہ بڑا عظیم اور بزرگ ذکر ہے جس کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑا پسند فرماتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ جانتے غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں یا دشمن سے مقابلے کے لیے اس مہم کو کہتے ہیں جس کی سربراہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، اور انشاءاللہ بدر کا جب یوم آئے گا تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے، بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال بنی اسرائیل نے جب ان کو پریشان کیا تو آپ نے اپنے چاہنے والوں اور امتی کو کہا کہ تم جا کر اپنا بٹوا بیچو، اپنے پوشاک بیچو اور تلوار خریدو. حضرت عیسیٰ نے 3rd سال ہی تلوار اٹھانے کا کہہ دیا تھا اور ٹھیک کہا تھا، وہ آپ کے حق بیان کے مقابلے میں جس ظلم، دھوکے اور عصبیت اور تعصب سے جو دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے اور حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 سال انتظار کیا. اور جب مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلوار اٹھانے کا حکم اللہ کی طرف سے بیان کر دیا. سرکار کے غزوات کی تفسیر کو اگر دیکھیں تو اس کی تعداد ایک قول کے مطابق 27 بنتی ہے، لیکن حضور کی حیات ظاہری کا پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ ابوا ہے، غزوہ ابوا جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 2rd سال کے بالکل شروع کے اندر یہ غزوہ پیش آیا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کے لیے نکلے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا جو غزوے کا تھا وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا نام، مرتبہ، مقام، عزت، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے بچوں میں سے ہیں، یعنی آپ کے بچوں میں سے ہیں، آپ ان کے تایا بھی ہیں، آپ ان کے چچا بھی ہیں. اور حضرت مولا کائنات تو اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات اپنے چچا حضرت عباس کے پاؤں بھی چوما کرتے تھے، ہاتھ بھی چوما کرتے تھے. اور رسول کریم خود فرماتے تھے کہ انسان کا جو چچا ہوتا ہے سن وہ ابھی ہی، وہ اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، مثل اس کے باپ کی طرح اس کی عزت ہوتی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں ان کے مقام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شجاعت اور ان پر اعتماد تو سارے صحابہ پر ہے، لیکن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ غزوہ ابوا کا جو علم بردار بنے ہیں سرکار کی طرف سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بنے. اسی طرح محترم ناظرین اگر آپ سریا کی طرف آ جائیں، سریا ان جنگوں کو کہتے ہیں جس کی کمانڈ صحابہ سنبھالتے ہیں، سرایا اس کی جمع ہے، تو اسلام کا سب سے پہلا سریا بھی سریا حمزہ ہے. آپ عجیب اتفاق دیکھیے، پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے، اس میں بھی لشکر کا جھنڈا حضرت حمزہ کے پاس ہے، اور اسلام کا پہلا سریا سریا حمزہ ہے، اس کی کمانڈ بھی پوری کی پوری حضرت حمزہ کے پاس. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت حمزہ تمام جماعت صحابہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ و رضوان الاجمعین کیسا انفرادی مقام رکھتے تھے اور کیسی عظمت اور کیسی شان اور کیسی جلالت لگتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ قریش کے تاجر جو ہیں وہ ایک جماعت تجارت کا ساز و سامان لے کر، تجارت کا مال لے کر ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مڑ بھیڑ اور شرارت مدینے کے اندر آ کر یا اس کی سراؤنڈنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، تو ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کا مال تھا. اب وہ اپنے مال کے لیے جو اپنے بزنس وہ کرتے تھے اور سفر اس کا کرتے تھے، تو مکہ سے مدینے کے سراؤنڈنگ سے نکل کے وہ ملک شام جاتے تھے. سرکار نے یہ چاہا کہ شام سے جو ان کا مال اور تجارت جا رہی ہے اس کو روک لیا جائے، انگیج کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے اور ان سے ایک ایگریمنٹ لکھوایا جائے کہ یہ اپنی شرارت کو روکیں. سرکار کو خبر ہوئی کہ ابو جہل اور ساتھ میں ابو سفیان بھی ہیں جو ملک شام سے بہت قیمتی سامان اور تجارت کا سامان لے کر، جو اپنا سامان لے کر گئے وہ فروخت کر کے اعلیٰ نفع اور بڑا قیمتی سامان وہاں سے لے کر مکہ کی منڈی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تقریباً 300 افراد ہیں جو اس قافلے کو سنبھالنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور ان کو ایک راستے میں انگیج کریں اور ان کو روکیں، اور ان کے ساتھ آپ گویا کہ اپنی طاقت اور اپنا جو مدعا ہے اور اپنا جو نظریہ ہے وہ سامنے رکھیں. آپ حضرت حمزہ اکیلے جانے لگے، سرکار نے فرما اکیلے کیسے جا رہے ہیں؟ فرما میں اکیلا کافی ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں، آپ وہ 300 ہے خبر کے اعتبار سے، تو آپ 30 بندے لے جائیں. تو 300 کہاں پر اور 30 بندے کہاں پر، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یعنی 300 اور 30 کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 10 گنا، یعنی مشرکین کا جو لشکر ہے اور ان کے جو محافظین 300 ہیں اور ادھر 30 ہیں، تو ایک کے مقابلے میں 10 کا مقابلہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے 30 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر ایک جگہ پر پہنچے اور آپ نے ابو جہل اور ابو سفیان کے قافلے کو روک دیا. روکنے کے بعد لڑائی کی فضا جب بن گئی، لیکن اس میں ہوا یوں کہ ایک شخص جو بڑا مسلحانہ اور منصفانہ مزاج رکھتا تھا، اس نے آ کر حضرت حمزہ سے ریکویسٹ کی، تو آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں پر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے چلے جائیں. تو وہ ابو جہل اور ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر وہاں سے چلے گئے اور حضرت حمزہ وہاں سے لوٹ کر آئے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس فیصلے کی ستائش کی ہے اور اس کو قبول کر لیا. اس سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے. ابو جہل کے پاس 300 نوجوان تھے اور حضرت حمزہ کے پاس 30 تھے. ابو جہل اتنا بڑا شرارتی شخص تھا کہ وہ اتنی آسانی سے صلح پر نہیں آ سکتا تھا. آپ بدر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بدر کے اندر جب ابو سفیان نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارا قافلہ خیریت سے نکل گیا ہے اور تم جنگ کے لیے نہ آؤ اور تم ہمارے ساتھ گویا کہ نہ لڑو، تو اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ باز نہیں آیا، اور اس نے اس صورت کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے وہ نکلا. تو آج یعنی بدر میں تو یہ تھا کہ مسلمان 313 تھے اور یہ 1000 تھے، تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک یا دو گنا کا فرق تھا. تو جب وہ ایک اور دو گنا کے فرق پر مسلمانوں سے لڑنے تیار ہو گیا، تو یہاں پر تو مسلمان صرف 30 تھے اور اس کے ساتھ 300 بندے تھے، گویا کہ آپ اندازہ لگائیے تو ایک سے 10 گنا کا فرق وہاں پر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ابو جہل کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور حضرت سیدنا حمزہ کے ساتھ وہ لڑائی کرتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت حمزہ کا روب اور دبدبا اتنا ایسا تھا کہ ابو جہل کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت حمزہ کے ساتھ جھگڑا کرتا. حضرت حمزہ باہر انتظار کرتے رہے 30 بندوں کے ساتھ، لیکن ابو جہل کے عزائم ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ ڈر گیا، اور اس نے مساہلت کے اندر اور افہام کے اندر تفہیم میں اپنی خیریت سمجھی اور وہ وہاں سے گویا کہ دفع ہو گیا. یہاں سے تیسری بات محترم ناظرین یہاں سے واضح ہوتی ہے، اسلام دشمن مستشرقین جو یہ بکواس کرتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ قزاق تھے، صحراؤں میں قافلوں کو لوٹتے تھے اور ان سے مال کو ہتھیا لیتے تھے، اگر یہی بات حقیقت ہے تو آپ دیکھیے کہ ان 30 بندوں نے ان 300 کو نہتا کر دیا تھا. اگر مسلمانوں کا مقصد اور ان کا نظریہ صرف گویا کہ مال لوٹنا ہوتا اور مال چاہنا ہوتا تو حضرت حمزہ کبھی جانے نہیں دیتے، اور ایک بندے کی صرف ایک بندہ جو اخلاقاً منصف مزاج تھا، مسلمان بھی نہیں تھا ایک منصف مزاج تھا، شرارت اس کی طبیعت میں نہیں تھی، مکہ کے اندر بھی شریف النفس مشہور تھا، اس کی مشاورت کو اور اس کے مشورے کو آپ نے قبول کیا، بلکہ اس کی درخواست کو آپ نے قبول کیا اور آپ نے قافلے کو جانے دیا. اس سے بھی گویا کہ اس جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام مالوں کو لوٹنے والے نہیں تھے، ورنہ یہ بہترین چانس تھا کہ 30 بندے 300 کو انگیج کر کے ان سے گویا کہ کروڑوں کا مال لے کر مدینہ منورہ آ سکتے تھے. لیکن حضرت حمزہ نے ایک شریف شخص جو غیر مسلم تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، اس کے شرافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول کر کے آپ لوٹ کر آ گئے اور آپ نے ابو جہل اور ابو سفیان کے قافلے کو چھوڑ دیا. اور آنے کے بعد حضور نے اس عمل کی تعریف کی اور کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اس کا مطلب نہ سرکار کی طرف سے لوٹنے کی کوئی کی خواہش تھی معاذ اللہ، اور نہ صحابہ اکرام کسی قافلے کو لوٹنے کو اپنا اولین مقصد رکھتے تھے. تو یہ مقام بھی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت اور یہ ان کا مقام. آپ اگر بدر کے اندر آ جائیں تو بدر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بدر کے اندر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت ہے اس کا توتی بولتا ہے. مشرکین میں سے سب سے پہلا بندہ جو مارا گیا وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو ان کا بڑا پہلوان تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے تالاب میں جا کر گندگی پھینکوں گا اور میں مسلمانوں کے پانی کو خراب کروں گا. وہ آگے بڑھنے لگا تو حضرت حمزہ نے اس کو آواز میں سمجھایا کہ دیکھ آگے نہیں بڑھنا اور ہمارے ساتھ اس قسم کی اہانت اور بدتمیزی نہیں کرنا. اس نے کہا میرے آگے بڑے بڑے آئے اور میں نے سب کو دیکھ لیا ہے. یہ جملہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھنے لگا تو حضرت حمزہ نے اس کی پنڈلی پر ایک تلوار کا وار کیا اور اس کو زخمی کیا تاکہ یہ واپس ہو جائے. لیکن وہ اپنے بدن کو رگڑتا ہوا جب اپنے خون کو چاہتا تھا میرے بدن سے جو خون نکل رہا ہے اور میں اپنے پیشاب اور اپنے خون کو اس پانی میں ڈالوں جو مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا پانی اس تالاب کے اندر جمع ہے وہ خراب ہو جائے. جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت حمزہ نے تلوار اٹھا کر پھر اس کی گردن پر مارا. تو پہلا وار جو حضرت حمزہ نے کیا تو بدر کا پہلا کافر جو مارا گیا وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دو بندے ادھر سے آ جائیں دو بندے ادھر سے آ جائیں تو مسلمانوں کے لشکر سے انصار یعنی اہل مدینہ جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے اور دو اور انصاری تھے وہ لڑنے کے لیے آگے گئے تو قریش مکہ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کو اپنی ذات پر بڑا فخر تھا. انہوں نے کہا ہم سبزی کھانے والوں سے نہیں لڑتے، تم مدینہ کے لوگ سبزیاں کھانے والے، ہمیں ہمارے مقابلے کے لوگوں کے سامنے لاؤ اور تمہارے نبی جو ہیں وہ ہمارے قبائل کے ہیں تو ان کو سامنے لاؤ. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مبارزت اور جنگ کے چیلنج کو سنا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ کو کہا کہ قم یا عبیدہ، قم یا عبیدہ، تو اے عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ. اور پھر کہا قم یا علی اور قم یا حمزہ، تو سرکار شیر خدا کو فرمایا کہ علی تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے چچا جان سے فرمایا کہ حمزہ آپ کھڑے ہو جائیں اور عبیدہ بن حارث سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. یہ تینوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد تھے، یہ آگے بڑھے اور ادھر سے آنے والے ان کے تین جو قریش کے شیبہ تھا اور جو ان کے تین بندے آگے آئے ان تینوں کو ایک ایک شیر نے واصل جہنم کیا. حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی ضرب کے اندر پہ بند خواب کیا، حضرت حمزہ نے اپنے مقابلے والے کے جو سامنے آیا اس کو ایک ہی ضرب میں پہ بند خواب کیا. لیکن جناب حضرت عبیدہ بن حارث جو تھے وہ عمر میں بڑے تھے، بوڑھے تھے، تو سامنے والے آنے والے شخص نے ان کی پنڈلی پر بڑا گہرا وار کیا اور وہ زمین پر گرے. جب زمین پر گرے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اس کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنی تلوار کے وار سے اس تیسرے کو بھی واصل جہنم کی. تو گویا کہ بدر کے اندر بھی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بچتے ہیں. ہم بات کو سمیٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. غزوہ احد جو ہے خاص طور پر غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے میں سے یہ بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں اس میں سے سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے جو ان کا علم بردار اور جھنڈا بردار جو تھا طلحہ وہ سب سے نکلا اور اس نے پکارا کہ اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو نا کہ تم اگر کافر کے ہاتھوں سے مارے جاؤ تو تم وہ جو تمہارے ہاتھ سے مارا جائے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے اور تم جس کے ہاتھ سے مر جاؤ تو تم جنت میں چلے جاتے ہو، تو پھر آؤ میرے مقابلے پر اور تم میں سے کوئی ہے جو تم جنت میں جانا چاہتا ہے تو میں اس کو وار کر کے ابھی جنت پہنچا دوں. جب طلحہ نے چیلنج کیا جو ان کی طرف سے تھا. تو حضرت مولا مرتضیٰ سامنے آئے اور حضرت مولا نے ایک ہی وار سے اس کو زمین پر گرا دیا اور اسے باسل جہنم کیا. طلحہ کے گرنے کے بعد سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ طلحہ کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ, یہ بہت بڑا پہلوان تھا, یہ آگے بڑھا اور اس نے بھی اسی طرح مبازرت اور مبارز اور اس نے جنگ کا چیلنج کیا. تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ تشریف لائے اور حضرت حمزہ جب سامنے آئے تو حضرت حمزہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کے اوپر جب حملہ کیا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بازو اور شانے کے درمیان کی ہڈی جو ہے, یہ کالر کی جو ہڈی ہوتی ہے, اس پر آپ نے اپنی تلوار کا وار کیا تھا اور وار اتنا زوردار تھا اور اتنا طاقتور وار تھا وہ کہ اس آپ نے گویا کہ شانے اور کندھا اور شانوں کے درمیان کی ہڈی جو تھی اس کو آپ کی تلوار اس ہڈی کو توڑتے ہوئے اس کے سینوں کو پھاڑتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کے اندر جا کر رکی اور اس کے دو ٹکڑے حضرت حمزہ نے اپنے ایک ضربت سے کیے. جب وہ زمین پر گرا تو آپ نے تلوار کو کھینچ کر یہ جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انا ابن ساقل حجیج, تجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں. فرما انا ابن ساقل حجیج, انا ابن ساقل حجیج, میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو حضرت عبد المطلب کی شجاعت اور ان کا نام تھا, یہاں پر آپ نے دیکھے اپنے والد کا نام لیا اور فرما کہ تم میرے سے لڑنے آیا, تجھے نہیں پتا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عبد المطلب کی تو بڑی شان تھی محترم ناظرین, بخاری شریف کے اندر موجود ہے جب غزوہ حنین لڑی گئی تھی تو غزوہ حنین بھی غزوہ احد سے ملتی جلتی تھی, یعنی غزوہ حنین کہوں ہی مکہ کے ساتھ, سرکار نے جب مکہ فتح کیا تو سرکار مدینے آنا چاہتے تھے. طائف کے دو قبیلے ہیں بنو ثقیف اور بنو حوازن, انہوں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ مکہ کے لوگ جن پر آپ نے کنٹرول کیا وہ تو لڑنا بھی نہیں جانتے تھے, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لڑنا تو آپ ہم سے لڑ کے دکھائیے. سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے. حنین کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی. طائف کے وہ لوگ جنہوں قبیلے بڑے جنگجو تھے, بڑے سمجھدار تھے, آپ ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے. میدان کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے, یعنی مٹی کے اور پتھر کے تھوڑے تھوڑے ٹیلے تھے. مشرکین پہلے سے آ کر اس ٹیلے کے پیچھے وہ چھپ گئے تھے, اپنے آپ کو سیکیور کر لیا تھا. صحابہ کرام جب اندر آئے تو گویا کہ آنے والے کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پیچھے کون چھپا ہوا. جب وہ میدان کے اندر آئے تو انہوں نے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی گھیر لیا اور گھیر کر ایک ہلا بول دیا. اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سامنے کون ہے پیچھے کون ہے, تو صحابہ کرام اپنی پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹے. سرکار دو عالم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اعلان کرو کہ پیچھے کوئی نہیں جائے گا اور آگے بڑھیں. حضرت عباس کہتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا, حضرت عباس سرکار کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھگدڑ مچ گئی تھی, ہر بندہ پیچھے ہٹ رہا تھا پوزیشن لینے کے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں سرکار کی شجاعت ایسی تھی, سبحان اللہ, دیکھیں گنبد خضرا شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں, سرکار کی شان جلالت یہ تھی کہ آپ سفید خچر پر سوار تھے اور آپ کی تلوار مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی. سرکار نے پیٹ نہیں دکھائی, پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ مشرکین کے لشکر اور ان کے گروہوں میں آپ داخل ہو رہے تھے. اور اس وقت بخاری شریف کے اندر موجود ہے, آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ ادا ہو رہا تھا جس طرح یہاں پر احد میں حضرت حمزہ نے کہا تھا نا عثمان بن ابی طلحہ کو کہ تم میرے سے لڑنے آیا, تجھے نہیں پتا کہ انا ابن ساقل حجیج, کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعر کہا تھا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو, یا آگے پیچھے سے گھیر کر تم مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو, کیا تم مجھے روب میں لانا چاہتے ہو, کیا تم مجھے گھبراہٹ کا شکار کرنا چاہتے ہو, تو میں نہیں پتا میں کون ہوں. تو حضور نے یہ شعر پڑھا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, فرما تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں سچا نبی ہوں, میں کذب دعویٰ نہیں کر رہا معاذ اللہ, میں سچا نبی ہوں, اور میں جہاں نبی ہوں نا وہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے, تمہاری ان حرکتوں سے میں روب میں نہیں آؤں گا اور نہ مجھے کوئی پریشانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انا ابن عبد المطلب, اس لیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میرے دادا کی جرت اور عظمت تو سب کو پتا ہے. اور یہی حضرت حمزہ نے یہاں پر بھی اپنی نسبت اپنے والد گرامی اور سرکار نے اپنے دادا حضور سیدنا عبد المطلب کی طرف کی ہے. یہاں پر ایک عشق کی بات میں محترم ناظرین آپ کے سامنے کر دوں. مجھے ایک دوست نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ سرکار نے ابن عبد المطلب کیوں کہا, آپ تو بیٹے عبداللہ کے ہیں رضی اللہ عنہ, تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا عبد المطلب کا ہوں, حضرت سیدنا عبد المطلب کا ہوں, یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ المائدہ میں, یہودیوں کا ایک قول ہے, وہ اپنے فخر میں یہ جملہ کہتے تھے جب ان کو حق کی بات کہی جاتی تھی کہ بھائی حق قبول کرو, تو وہ جملہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے ابن ہیں، بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہیں. یہاں پر حضرت امام رازی نے لکھا کہ وہ خود کو ابن اللہ کہتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ معاذ اللہ کوئی بدن رکھتا ہے اور اللہ کی پشت سے ہم پیدا ہوئے، نہیں. وہ پھر ابن کی نسبت کیوں کرتے تھے؟ تو کہتے اس لیے کہ اہل عرب ابن کا معنی لاڈلے کے لیتے ہیں، لاڈلے کے بھی لیتے ہیں، چہیتے کے بھی لیتے ہیں. تو یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں سلبی بیٹا عبداللہ کا ہی ہوں لیکن لاڈلا اپنے دادا عبد المطلب کا ہوں. فرما انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں اور تمہاری ان گدڑ بھبکیوں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا اور تمہارے ان ڈرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ تم چاروں طرف سے گھیر کے سمجھو کہ میں کوئی گھبرا جاؤں گا. تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا لاڈلا پوتا اور ان کا پوتا ہے اور سچا نبی ہے. تو یہی بات حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی نے غزوہ احد کے اندر یہ بات کی تھی کہ انا ابن ساقی الحجیج، کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے حضور سیدنا عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور میں نے ایک بات آپ کے سامنے کی، وہ ضمن رہنا جائے تو پھر ہم کیونکہ شہادت کی واقعے کی طرف چلیں گے. حضرت حمزہ کی امی جان جو تھی وہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھی اور سرکار کی امی جان بھی بنو زہرہ سے تھی. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذکر موجود ہے بخاری شریف کے اندر، اور بخاری شریف میں یہ ذکر بہت مبارک ہے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں. دیکھیں صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے ہے اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3504. عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر جو بیٹے زبیر بن عوام کے ہیں اور ان کی امی حضرت اسماء ہے جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، تو عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ میری ماں حضرت عائشہ، ہماری ماں حضرت عائشہ کے سگے بھانجے ہیں اور بھانجا جو ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے. حضور سید عالم نے حضرت عائشہ کی کنیت، کیونکہ حضرت عائشہ کی اولاد تو نہیں تھی تو آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، یعنی سرکار حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے آپ کو یاد کرتے، اور آپ اپنی پھوپھی جان، آپ اپنی خالہ جان حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے عبداللہ بن زبیر. اب ذرا یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ بہت سخی خاتون تھیں، ہماری ماں جنت البقیع شریف میں آرام فرما رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا تو آپ تمام کا میں انشاءاللہ لکھ کر ضرور، جو جتنے بھی ہیں ناظرین میری بہنیں اور میرے بھائی، تمام کا سلام میں ام المومنین کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور سید عائشہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ میری ماں سید عائشہ بہت شفیق تھی، بہت مہربان خاتون تھی. اللہ ایک تو ہماری ماں اور پھر مہربان خاتون تھی، بہت سخی تھی، اللہ کی راہ میں بہت سخاوت کرنے والی تھی. عبداللہ بن زبیر یہ بات کرتے ہیں کہ میری خالہ بڑی عجیب ہے حضرت عائشہ، فرما جو بھی آتا ہے گھر میں کچھ رکھتی نہیں ہے اور وہ سارا بانٹ دیتی ہیں. تو کہا کوئی ہے جو ان کے ہاتھ کو پکڑے، ان کے ہاتھ پر پابندی لگائے کہ وہ ہر چیز نہ بانٹا کرے. یہ بات حضرت عائشہ کو پتا چلی تو آپ ناراض ہو گئے، فرمایا میرے ہاتھوں پر کون پابندی لگائے گا؟ آپ کہنے لگی میرے ہاتھوں پر کون پابندی لگائے گا؟ مجھے عبداللہ نے یہ کہا ہے ابن زبیر نے کہ وہ میرے ہاتھوں پر پابندی لگوا دے گا اور مجھے سخاوت اور اللہ کی راہ میں بانٹنے سے روک دے گا. تو آپ نے منت مانی اور منت مطلق مانی، فرمایا اور یہ کہنے لگی میں عبداللہ سے کبھی بات نہیں کروں گی. جب یہ عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا کہ میری خالہ جان نے منت مان لی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں کبھی بات نہیں کروں گی، تو آپ نے بڑے واسطے دیے، بڑے آپ نے شور سے لگائے، لیکن حضرت عائشہ سے دیکھا نہیں مانی. لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت میں، جس کو محاورے میں کہتے ہیں نا کمزوری، کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو مان جائیں گی. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زہبا عبداللہ ابن زبیر ما اناس من بنی زہرتا الى عائشہ رضی اللہ عنہا وکانت ارق شیئ لقرابت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا قبیلہ بنو زہرہ، جو حضرت حمزہ پاک کی بھی امی جان کا قبیلہ ہے، ان کا بہت احترام سید عائشہ پاک کرتی تھی. حضرت آمینہ کے قبیلے پاک کا حضرت عائشہ بہت احترام کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر کو پتا تھا کہ اگر میری سفارش بنو زہرہ کے بزرگوں نے کر دی نا تو میری خالہ جان مجھ سے مان جائیں گی اور یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور بنو زہرہ کے کچھ لوگوں سے کہا کہ میری خالہ حضرت عائشہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور میری زبان سے الفاظ غلط نکل گئے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ اتنی سخاوت کرتی ہیں ان کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، تو انہوں نے کہا اچھا میرے ہاتھ کو عبداللہ روکے گا اللہ کی راہ میں بانٹنے سے، میں اسے زندگی برباد نہیں کروں گی، تو کہا آپ میرے ساتھ کچھ کیجئے، کیونکہ میں دروازے پر جاتا ہوں تو وہ ڈانٹ کے بھگا دیتی ہیں اور مجھے اندر نہیں آنے دیتی۔ تو حضرت جو بنو زہرہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ایسا کرو کہ ہم تمہارے ساتھ گویا کہ چلتے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر جو ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے دروازے پر جائیں گے اور ہم حضرت عائشہ سے کہیں گے کہ ہم بنو زہرہ والے ہیں، تو ہمارا کہنا تو حضرت المؤمنین حضرت عائشہ ٹالیں گی نہیں، وہ فوراً دروازے پر آئیں گی، تو تم ہمارے پیچھے سے نکل کر گھوم کر پردے میں سے جا کر، کیونکہ تمہاری خالہ ہے نا، ان سے لپٹ جانا اور لپٹ کر تم معافی مانگ لینا، یہ بہانہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں بنو زہرہ کے ان بزرگوں کے پیچھے 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 ان کے بیک پر چلتا رہا۔ اب وہ جب دروازے پر آئیں، یعنی سرکار کے حجرہ مبارک جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، یہی حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ پاک کا تھا، تو دروازے پر انہوں نے کہا کہ ہم بنو زہرہ کے ہیں، حضرت عائشہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور استقبال کیا کہ خوش آمدید آپ آئے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کے قبیلے کا بہت احترام سیدہ عائشہ پاک کرتی تھی، جو قبیلہ بنو زہرہ ہے، اور وہ حضرت حمزہ کا بھی کی بھی امی جان کا قبیلہ ہے، کیونکہ حالہ بنت وہیب جو ہے وہ بنو زہرہ تھی۔ تو جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ دروازے پر آئیں تو ان لوگوں نے پردے کے پیچھے سے عبداللہ بن زبیر کو گھما کر کہا کہ تم جلدی سے اندر چلے جاؤ، تو وہ جلدی سے اندر چلے گئے، بخاری شریف میں آتا ہے، اور اپنی خالہ جان سے لپٹ گئے، بہت روئے، رو رو کر رو رو کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ام المومنین میری خالہ جان مجھے معاف کر دو، اتنا روئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی رونے لگی اور ان کا دل نرم پڑ گیا، اور فرمایا کہ میں نے مطلق منت مان لی ہے، اور میں نے اگر کوئی دو رکعت کی کوئی خاص منت کر لیتی، کوئی متعین کر لیتی، میں نے تو متعین بھی کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ بس اب میں منت مانتی ہوں کہ میں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گی، تو چل میں تیرے سے راضی ہو جاتی ہوں اور میں منت دیتی ہوں، تو 40 غلام آپ نے پھر آزاد کی، 40 غلام حضرت عائشہ صدیقہ نے آزاد کیا، اور عبداللہ بن زبیر سے وہ راضی ہو گئی۔ کس مسئلے پر کیسے راضی ہوئی؟ قبیلہ بنو زہرہ کی سفارش پر وہ راضی ہوئی، اور قبیلہ بنو زہرہ کس کا قبیلہ تھا؟ سیدہ آمینہ پاک کا قبیلہ تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حالہ بنت وہیب کا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کا احترام عرب کے اندر اتنا عظیم تھا۔ اب میں بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حمص کے مقام پر پہنچے، جب ملک حمص میں پہنچے، جب ہم حمص پہنچے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حمص کے اندر ہمیں گویا کہ حضرت وحشی سے ملاقات ہوئی، وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور وہ ایمان لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے اور ہم نے کہا الا تخبرنا بقتل حمزۃ، قال نعم ان حمزۃ، وہ جب گئے اور انہوں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں جو ہے کہ وہ حضرت حمزہ کو آپ نے کیسے شہید کیا، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت حمزہ کو آپ نے کیسے شہید کیا، تو حضرت وحشی نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان حمزۃ قتل طعیمۃ بن عدی کا، بدر کے اندر حضرت حمزہ نے طعیمہ ابن عدی کو قتل کیا تھا، طعیمۃ بن عدی، طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا بدر کے اندر، اور یہ طعیمہ جو تھا وہ بدر کے اندر اور مکہ کا بڑا رئیس تھا۔ فقال علی مولایا، تو وحشی کہتے ہیں میرا جو آقا ہے نا وہ جبیر بن مطعم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان قتلت حمزۃ بعمی، کیوں تو کہنے لگے جبیر بن مطعم کہنے لگے کہ تم نے اگر حمزہ کو قتل کیا میرے چچا طعیمہ کے بدلے میں، تو کہا فانت حر، تو تم میری طرف سے آزاد ہوگا، اللہ تو کہنے گئے، انہوں نے مجھے لالچی دی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ حمزہ نے بدر کے اندر میرے چچا کو مارا تھا، تو لہذا اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اب یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں کتاب المغازی ہے، اور حضرت وحشی کہتے ہیں کہ قال فلما ان خرج الناس عام عینین وعینین جبل بحیال احد بینه بین واد، کہتے ہیں کہ جس وقت لوگ غزوہ احد کے اندر پہنچے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ کے ایک طرف جبل احد ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے ایک جانب پر ایک پہاڑی ٹیلا ہے کہ جس کو عینین کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک وادی تھی، تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جب لوگ نکلے ہیں اس جگہ پر وَإِذَا خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ، تو میں بھی احد کے اندر لوگوں کے ساتھ گیا، فَلَمَّا إِنْ اسْتَفُّوا لِلْقِتَالِ، جب صفیں لگ گئی جنگوں کی، تو کہتے خارج سباعن، ایک بہت بڑا درندہ نما کافر جو ہے بڑا بدماش تھا بہادر، وہ نکلا، فقال ہم حل من مبارز، ہے میں چیلنج کرتا ہوں، ہے کوئی مرد مسلمانوں میں جو مجھ سے لڑے، آئے میرے سامنے. تو حضرت وحشی کہتے ہیں میں تو گیا تھا حمزہ کو شہید کرنے، لیکن حضرت حمزہ کی جرت یہ تھی اور مقام یہ تھا کہ جب سباع نے جب یہ چیلنج کیا نا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں مجھ سے لڑے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، فخرج الی حمزہ ابن عبد المطلب، حضرت حمزہ جو تھے وہ آگے آئے اور آپ نے فرما فقال یا سباع، آپ نے اس کو نام لے کر کہا اے درندے، اے سباع میرے سے بات کر، یا ابن ام انمار، ام انمار، اے ام انمار مقطعت البزور، اللہ اکبر، ایک ڈانٹنے کا جملہ کہا، اے اس عورت کے بیٹے جو عورتوں کو کی ختنہ کرانی والی کے بیٹے، تو اللہ اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے، یہ جملہ کہا آپ نے اس کو، فرما اتحاد اللہ و رسولہ مقطعت البزور، اے فلانی کے بیٹے تیری اتنی جرت ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کو چیلنج کر رہا ہے اور حمزہ زندہ ہے، حمزہ کے سامنے تو اللہ رسول کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیا جملہ ہوگا. آج بھی احد کی وادی اس آواز کی گواہ ہے. اور حضرت سیدنا مولا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، فرما ثم شد علی، اور ایک ہی ضرب اس پر ماری، اور حدیث کے الفاظ ہیں جو حضرت وحشی نے کہے، فکان کل امس ذاہب، وہ ایسا ہو گیا جیسے گزرا ہوا دن تھا، یعنی بالکل مردار کر دیا اس کو ایک ہی ضرب کے اندر. اور آپ نے کہا کہ تو چیلنج کرتا ہے، جملہ دیکھیں کیا کہا آپ نے، آپ نے فرمایا، یہ دیکھیں ایمان افروز جملہ میرے آقا حضرت سید الشہداء کاشف القربات فاعل الخیرات سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے پاس شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا سباع یا ابن ام انمار مقطعت البزور اتحاد اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابن انمار، اے فلانی کے بیٹے، تو اللہ اس کے رسول کو چیلنج کرتا ہے، تو اتنا بڑا بدماش ہو گیا، تو اتنا بڑا بہادر بن گیا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے پر آنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول کو تلوار دکھانا چاہتا ہے، تجھے پتا ہے میں حمزہ ہوں، اور آپ نے ایک جب ضرب مالی ہے ثم شد ڈالے، اتنی شدید ضرب ماری، فکان کل امس ذاہب، وہ ایسا ہو گیا جیسے گزرا ہوا دن تھا، بالکل اس کو گویا کہ بالکل ختم کر دیا آپ نے. تو یہ کہتے ہیں وقال کمنت لحمزۃ تحت الصخرۃ فاذا دنا منی، تو کہتے ہیں کہ میں اس خاص طور پر ایک چٹان کے کنارے پر میں بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے تھا، جیسے ہی حضرت حمزہ میرے قریب آئے تو میں اپنا چکو جس کو میں چلانے میں بڑا ماہر تھا، چھوٹا خنجر میرے پاس ہوتا تھا، اس کو میں دور سے پھینک کے بندہ گرا دے سکتا تھا، وہ میرے پاس آیا، حضرت حمزہ تو خدا کے شیر تھے، ان کے سامنے کون آ سکتا تھا. آپ دیکھیے بخاری کی حدیث، بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے دیکھا، بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ احد کے اندر عثمان بن ابی طلحہ کو ایک ضرب ماری تھی تو اس ہڈی کو پھاڑا، پھسلیاں پھاڑ دی اس کی، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جا کر تلوار لگی، اور آپ نے فرما انا ابن ساق الحجیج، اس خدا کے شیر اور اس رسول اللہ کے شیر کے مقابلے پر محترم ناظرین کون آ سکتا تھا. تو وحشی بھی کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا اور میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، اور حضرت حمزہ خدا کے شیر کی طرح اپنی تلوار اپنی گردن اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھ رہے تھے. میں نے جب تاکا کہ حضرت حمزہ کی نظر میری طرف نہیں، وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرف تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خنجر اٹھایا اور خنجر اٹھا کر میں نے جو ہے کہ وہ کھینچ کر میں نے جب مارا وہ خرچ تھا، کہتے ہیں جب میں نے مارا تو وہ کس جگہ پر، آپ کے ناف کے تھوڑا سے نیچے کی جگہ پر وہ خنجر جا کر لگا، اللہ اکبر، خرجت من بین ورکے ہے، وہ اتنا زوردار تھا کہ وہ خنجر آپ کے ناف کی سے پیٹ کو پھاڑتا ہوا وہ آپ کی کمر اور کولے کے پیچھے سے نکل گیا، اللہ اکبر، اتنا شدید وہ وار تھا. یہ وحشی کہتے ہیں، تو کہتے فکان ذلک الاحد، بخاری کی حدیث سے کہتے ہیں کہ جب وہ وقت گزر گیا اور لوگ وہاں سے مکہ کی طرف گئے اور وہاں سے طائف کی طرف چلے گئے، تو کچھ لوگ طائف سے سرکار کے پاس ملنے کے لیے آئے، تو میں بھی حضور کے پاس گیا اور ڈرتا تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ طائف والوں نے کہا کہ حضور کسی قاصد کو کبھی نہیں مارتے، کہتے کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فلما رانی، حضور نے جب مجھے دیکھا، قال انت وحشی، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ حضرت حمزہ کے لاشے پر حضور اتنا روئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا روتا ہوا حضور کو کبھی نہیں دیکھا. سرکار کی پھوپھی جان حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ کی بھابھی بھی لگتی ہیں اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، حضرت حمزہ کی بہن ہے وہ، اور سیدہ زہرا پاک حضرت حمزہ کے لاشے مبارک پر بہت رو رہے تھے، کیونکہ ظلم کی انتہا تھی کہ آپ کی ناک مبارک کو کاٹ دیا گیا، آپ کے ہونٹ کاٹ کر نکال دیے گئے، آپ کے کان کو کاٹ دیا گیا، اور آپ کے مبارک سینے کی اس ہڈی کے اوپر خنجر گاڑ کر آپ کے پیٹ تک کو کھول دیا گیا، اور اندر سے آپ کے کلیجی اور دل کو کھینچ کر نکالا گیا، اور اس طرح آپ کا جسد مبارک رکھا تھا، خدا کا وہ شیر جس کے مقابلے پر کوئی آ نہیں سکتا تھا. اس طرح یعنی واشی کہتے کہ بس میں نے دھوکے سے کیا یہ سب، ورنہ حضرت حمزہ کے مقابلے پر کون آ سکتا تھا. سرکار دو عالم اتنے روئے، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی، داڑھی مبارک، وہ اس کے ہر بال سے آنسو گرتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی پر ہم نے حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. فرما یہاں سے پتا چلا کہ اپنے کسی عزیز پر اچانک اگر رونا آ جائے تو یہ انسان کے وہ فطرتی جذبات ہوتے ہیں. حضرت صفیہ دوڑتے ہوئے آئیں تو سرکار نے ان کو وہیں پر روکا کہ اس حالت میں اگر حضرت حمزہ کو دیکھیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. انہوں نے اپنا دوپٹہ دیا، اور دوپٹے سے حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا، اور کفن کیسا تھا کہ سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں کھلے رہ جاتے تھے، اور پاؤں کو چھپاتے تو چہرہ کھلا رہ جاتا تھا. آج اسلام کی یہ دولت، شہرت، نصرت سب ان کے قدموں سے ہے، لیکن کس درد سے، کس تکلیف سے، کس مشکلوں سے اسلام پھیلا ہے. آج مسلمانوں کو چاہیے باہم اتفاق کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط رکھیں، اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اسلام کی بنیاد کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف آئیں، غیر ضروری اختلافات کو غیر ضروری طور پر رکھیں. اصولی اختلاف اگر ہیں تو اس کو دلائل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں. اب آپ دیکھیے یہاں پر جو بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر مبارک کو ڈھانپا اور آپ کے پاؤں کی طرف احد کے قریب سے گھاس توڑ کر رکھ دیے گئے، اور آپ کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا. آپ کی اسی قبر کے اندر آپ کے ساتھ آپ کے عزیز حضرت عبداللہ بن جہش بھی ہیں، اور آپ دو قبریں آج بھی آپ کو سید الشہداء کے ساتھ نظر آتی. اوپر والی قبر شریف جو ہے قدمین پر اگر ہم آتے ہیں تو سید الشہداء کی، اور نیچے والی بنو ہاشم کا چراغ، اور اعلی ہستی قریش کے بہت بڑے عالم حضرت مصعب بن عمیر. انشاءاللہ غزوہ احد ہم کریں گے تو انشاءاللہ ان کا ذکر پاک ہم کریں گے. قریش کے بہت بڑے عالم، سرکار کی بڑے جل قدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر، وہ آرام فرما رہے ہیں. 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. حضرت حمزہ کو پھر قبر شریف میں سرکار دو عالم نے رکھنے سے پہلے جب جنازہ پڑا ہے تو آپ کا جنازہ 70 دفعہ پڑا گیا. حضرت حمزہ کا جنازہ سرکار نے، یعنی آپ کا جسد مبارک رکھا گیا ہے، ایک شہید کو لا کر رکھا جاتا، اس کا جنازہ پڑھ دیا جاتا تو اس کو لے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو وہاں سے نہیں ہٹاتے. تو اسی طرح ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ ہوا تو 70 دفعہ حضور سید عالم نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا. بخاری شریف کی یہاں تک حدیث ہے کہ حضرت ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، اس کے بعد سرکار کو کبھی ممبر پر نہیں دیکھا. حضرت مرہ بن کعب ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اسی دن، جس دن غزوہ احد ہوئی تھی اسی دن اسی تاریخ کو مدینہ منورہ سے احد جاتے تھے. ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام سے جاتے تھے. اس سے عرس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جس دن انتقال ہوا ہو اس انتقال والے دن کو یاد رکھا جائے. تو حضرت حمزہ سے سرکار کو محبت اتنی تھی. محترم ناظرین ذرا ان کلمات پر بھی غور کریں، حدیث میں موجود ہے کہ ہر سال اس تاریخ کو، جس تاریخ کو حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، سرکار اپنے گھر مبارکہ سے، اپنے مکان مبارک سے، مدینے سے چل کر حضرت حمزہ کے پاس، جبل احد کے پاس آپ کے مزار پر جاتے تھے. حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کی مزار کی خدمت کرتی تھی. آپ اندازہ لگائے جس کی مزار کی خدمت سیدہ کائنات کر رہی ہوں وہ حضرت حمزہ کتنے بلند ہوں گے. سرکار چل کر وہاں پر آتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے جو سرکار نے اپنے آخری خطبے دیے، اس میں یہ کہ سرکار آئے اور سرکار نے حضرت حمزہ سے اس طرح کلام کیا ہے جس طرح زندوں سے بات کی جاتی ہے. حدیث میں بخاری کہتے ہیں جیسے زندوں سے بات کی جاتی ہے اس طرح حضور سید عالم نے ان سے کلام کیا. اور یقیناً آپ زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے, یعنی اپنے رب کے پاس شان والی زندگی کے ساتھ. اس کے مطلب ہی نہیں کہ رب کے پاس زندہ ہے تو یہاں زندہ نہیں ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس اسلام ہے تو یہاں پر کیا ہے, عند بمانا شان و عظمت والی حیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے, جو ہماری دنیاوی حیات سے بھی کئی درجے کی اعلیٰ حیات ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں وہ خطبہ دیا تھا جس کے بڑے مشہور الفاظ ہیں, جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ سرکار نے فرمایا تھا انی فرت لکم, میرے صحابہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں تم سے پہلے تمہارا پیش رو ہوں, وانا شہید علیکم, میں تم پر تمہارے اعمال کا گواہ ہوں, وہ انی لانظر الی حوضی الان, میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. حضور نے یہ شاہ فرمایا حضرت حمزہ کے سامنے, اور فرما ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میں یہ بات مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی, ولیکن تنافسوا فیہا, ہاں میری امت دکھاوے کی عبادت میں لگ جائے گی, دنیا میں مال کی حوث میں لگ جائے گی, دکھاوے کے کام, لوگوں کے لیے نیک بنیں گے, اللہ کے لیے نیک نہیں کہ دو رکعت پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں, میں مال خرچ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے سخی کہہ رہے ہیں, میں اچھے لباس پہن رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے گویا کہ نیک سمجھے. تو دکھاوے کی عبادت جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے, جو ریاکاری ہے, جو بہت بڑا گناہ ہے, تو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اندر دکھاوے کی عبادت آئے گی, مال کی حوث آئے گی, لیکن وہ شرک نہیں کریں گے. یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد پر اپنے آخری خطبوں میں پڑھا تھا, اور کہاں پڑھا تھا, حضرت حمزہ کے پاس پڑھا تھا. یہ ضمن چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر. اب آئیے آخری بات یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جو وحشی کی میں بات کر رہا تھا. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے جس طرح کے کہا کہ سرکار اتنا نہیں روئے کسی کے اوپر جتنا حضرت حمزہ پر روئے, تو سرکار نے فلم مرآنی, حضرت وحشی اپنی کیفیت بیان کرتے, کہتے جب حضور نے مجھے دیکھا تو کہا انت وحشی, تم وحشی ہو, تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا. قلت نعم, میں نے کہا. سرکار نے فرمایا قتلت حمزہ, تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا. قلت قد کان من الامر ما بلغا, سرکار نے فرمایا فحل تستطيع ان تغيب وجهك عني, اے وحشی کیا تم اس سے دور ہو سکتا ہے اور اپنا چہرہ میرے سامنے نہیں لانا. یہ حضور نے حضرت وحشی کو کہا کہ یعنی اسلام تو تیرا قبول ہے لیکن تو اپنا چہرہ میرے سامنے نہیں لانا. اس سے آپ اندازہ لگائیے رحمت للعالمین ہیں حضور, یعنی حضور کو حضرت حمزہ سے کتنی محبت تھی کہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے کہا تو غیب وجہک عنی, کہ تو اپنا چہرہ پھیر لو, چلے جا میرے سامنے سے, آئندہ میرے سامنے نہیں آنا. تو وحشی کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات رہ گئی تھی, میں کیسے حضور سے معافی مانگوں. کہتے جب سرکار کا انتقال ہو گیا, وصال فرما گئے, رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب, جب اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو میں نکلا اپنے خنجر کو لے کر اپنے اس گناہ کے کفارے کے لیے کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین بندے کو مارا تھا حضرت حمزہ کو, اور آج کفر کا سب سے بدترین بندہ مسلمہ کذاب ہے جس خبیث نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو ہم یمامہ کے مقام پر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو ڈھونڈتا رہا تو کہتے کہ انہ جمل عرق ساری اور راس, وہ کیسے ایک پاگل ہوں.